تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں, اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں, اسباب کے پردے میں کرتے ہیں, اسباب کے وہ محتاج نہیں. لیکن اپنی قدرت کا مظاہرہ اسباب کے پیچھے کرتے ہیں, خود دکھائی نہیں دیتے. انسان کا ذہن مخلوقات کی طرف جاتا ہے, اس لیے انسان مخلوقات میں الجھ کے رہ جاتا ہے, اللہ کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتے. حالانکہ میرے محترم دوستوں, دنیا کے اندر بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی لیکن انسان اسے نشانیوں سے مانتا ہے. انسان کی جان دکھائی نہیں دیتی لیکن اس لیے کہ جس آدمی میں روح ہوتی ہے اس میں نشانی ہے, چلتا ہے, بولتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. عقل دکھائی نہیں دیتی لیکن نشانیوں سے انسان مانتا ہے کہ یہ آدمی ڈھنگ کے کام کرتا ہے, ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے, لہٰذا عقل ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو کپڑے بھرتا, گالیاں دیتا. تو نشانی سے عقل کو مانا, بغیر دیکھے مانا. کسی جنگل بیابان میں مکان بنا ہوا دیکھ کر فوراً آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, اگر یہ بنانے والے کو نہیں دیکھا لیکن یہ مکان نشانی ہے اس کی کہ بنانے والا ہے. یہاں تک کہ جنگل کے اندر اونٹ کی مینگنی دیکھی, اونٹ کے چلنے کے نشانات دیکھے, اونٹ کو نہیں دیکھا, بغیر دیکھے اونٹ کو مانا مینگنی کی نشانی سے. تو یہ انسان اتنا بڑا آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے اور یہ ساری مخلوقات کو دیکھ کر کیا اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. جیسے اس مکان کا بنانے والا دکھائی نہیں دیا اور بغیر دیکھے مانا کیونکہ یہ مکان نشانی ہے, اسی طرح یہ زمین آسمان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اور زمین آسمان چاند سورج کے پیدا کرنے کی جہاں بہت سی مصلحتیں ہیں, وہاں بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچانے. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. ومن آیاته منامكم بالليل والنهار سواؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بنائی اللہ کو پہچاننے کے لیے. زمین آسمان چاند سورج اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی یا اس کے بغیر وہ پال نہیں سکتے تھے, یہ بات نہیں. پالنے میں اللہ زمین آسمان چاند سورج کے محتاج نہیں, دکان کھیت روپے پیسے سونے چاندی کے وہ محتاج نہیں. وہ چونکہ مچھلی اور ہاتھی کو بغیر کاروبار کے پالتے ہیں, ماں کے پیٹ میں انسان کو بغیر کاروبار کے پالا, اس وقت میں جو کاروبار سامنے ڈالا اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ اسے بغیر پال نہیں سکتے. وہ تو پالنے میں زمین آسمان چاند سورج کی بھی محتاج نہیں, ان کو زمین آسمان چاند سورج کی بھی ضرورت نہیں, محتاج نہیں. لیکن بنایا کیوں؟ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے, کیونکہ تربیت تو خدا اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اپنے ارادے سے کرتے ہیں. جو کام کرتے ہیں اللہ وہ اپنے ارادے اپنی قدرت اور اپنی چاہت سے کرتے ہیں, وہ کسی چیز کے محتاج نہیں. جس چیز کا وہ ارادہ کر دیں وہ چیز ہو جاتی ہے. پالنے کا ارادہ کر دیں پرورش ہو جاتی ہے, پرورش کے بگاڑنے کا ارادہ کر دیں تو پرورش بگڑ جاتی ہے. ارادہ کر دیا زمین آسمان کے بنانے کا بن گیا, جس دن ارادہ کریں گے توڑنے کا تو توڑ دیں گے. تو وہ تو کسی مخلوقات کے اور ظاہری اسباب کے وہ محتاج نہیں, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. لہذا زمین آسمان چاند سورج یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے. تربیت کے لیے خدا نے نہیں بنایا, تربیت تو خدا کے ارادے اور قدرت سے کرتے ہیں اور اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ان کی قدرت ان ساری چیزوں کو استعمال کرے, سورج کو گرمی پہنچانے کے لیے, بادل کو بارش برسانے کے لیے اللہ یہ قدرت استعمال کرے یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں. لہذا یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے بلکہ سلسلہ معرفت قدرت ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے سارا سلسلہ قائم کیا کہ کرنے والے اللہ وہ دکھائی نہیں دیتے, ان کو پہچاننے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھو اور دیکھ کر تم پہچانو. اللہ نے ساری چیزیں اسی لیے پیدا فرمائی کہ انہیں دیکھ کر میری طاقت کو تسلیم کرو, میری بات کو مانو. میں میری قدرت اور طاقت تمہاری موافقت میں آ گئی دنیا اور آخرت میں چمکو گے, اور اگر میری قدرت اور طاقت تمہارے خلاف ہوگی تو دنیا اور آخرت کے اندر مٹ جاؤ گے. ان ساری حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر تم میرے کو پہچانو. لیکن یہ کم سمجھ انسان بجائے خدا سے جڑنے کے یہ زمین آسمان اور چاند سورج سے ہی جڑ گیا, اور کروڑوں انسان زمین آسمان کی پوجا کرنے والے بن گئے. لیکن یہ کرما پڑھنے والے الحمدللہ ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بادشاہ نے پبلک سے کہا کہ میری بات مانو, پبلک بغاوت کر رہی. بادشاہ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے چار پہلوان بڑے بڑے بھیج دیے, ان پہلوانوں کو دیکھو میری طاقت کو سمجھو اور میری طاقت کو تسلیم کرو. چار پہلوان آئے تو پبلک اتنی کم سمجھ نکلی کہ پہلوانوں سے ہی جڑ گئی. پہلوانوں کے سروں پر تیل لگانا, ان کو پیر ٹانگے دبانا, ان کو قورمے متنجن کھلانا, ان کی خوشامد کرنا کہ بھائی ہم کو مارنا مت, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. بادشاہ نے دیکھا کہ بہت ہی کور مگر کے نکلے, ایسوں کو تو ختم کرنا چاہیے. اس نے دو اور بڑے پہلوان بھیجے, انہوں نے آ کے ان چار پہلوانوں کو بھی ختم کر دیا اور پبلک کو بھی ختم کر دیا, تاکہ سب کو معلوم ہوگا دیکھو یہ چار پہلوانوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ زمین آسمان چاند سورج یہ تو پہلوان ہیں, اللہ نے بنائے. ان کو دیکھ کر آدمی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے, اللہ کی بات کو مانے, دنیا آخرت میں چمکے اور کامیاب ہو. کروڑوں انسان ان پہلوانوں سے جڑ گئے, زمین آسمان چاند سورج سے جڑ گئے, اللہ سے نہیں جڑے. لیکن چونکہ کلمہ پڑھنے والے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان چاند سورج کو باقی رکھا. ایک دن ایسا آئے گا ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, ایمان والا نہیں ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پہلوان لے آئیں گے جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, ان سے کہہ دیں گے پھونک دو, وہ پھونک دیں گے, زمین آسمان ٹوٹ چاٹ کے ختم, اور اس وقت میں جتنے انسان ہوگی سارے بھی مر بنا کے ختم ہو جائیں گے اور 40 سال تک بالکل سناٹا ہوگا اور 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان زندہ ہو کر حشر کے میدان میں آ جائیں گے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے. لیکن ابھی زمین آسمان کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے اور اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو زمین آسمان کا پورا نظام چلتا رہے گا. ایک بھی جب نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. تو میرے محترم دوستو, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, کرتے ہیں اپنے ارادے اور قدرت سے, کسی چیز کے وہ محتاج نہیں. لیکن انہوں نے دنیا کو دارون اسباب بنایا ہے اور اسباب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. اسباب کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے اسباب ظاہری. اسباب ظاہری کیا ہے؟ ملک ہے, مال ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, دکان ہے, کھیت ہے, عہدہ ہے, ڈگری ہے, فوج ہے, پولیس ہے, یہ سارے اسباب ظاہری ہیں. اور دوسری قسم ہے اسباب غیبی, اسباب حقیقی, اسباب اصلی. وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے, ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, تقویٰ ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, سخاوت ہے, یہ خوبیاں ہیں. یہ ہے اسباب غیبی انسان کی کامیابی کے. ظاہری اسباب کے ذریعے انسان کی زندگی کا بننا, ملک مال اور روپے پیسے اور پھیلی ہوئی مخلوقات کے ذریعے انسان کی زندگی کا بننا, یہ انسان کا تجربہ ہے, خدا کا وعدہ نہیں. اس لیے کبھی زندگی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے. ملک مال میں فرعون قارون حامان کی زندگی بگڑی اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زندگی بنی. وزارت کی کرسی میں حامان کی زندگی بگڑی, عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بنی. مصر کی حکومت میں فرعون کی زندگی بگڑی, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بنی. جن چیزوں میں زندگی بگڑتی دکھائی دیتی ہے ان چیزوں میں بھی خدا کبھی زندگی بگاڑتے ہیں کبھی بناتے ہیں. زمین پھٹی قارون کے لیے, اندر گھسا, لعنت بنی, ناکام ہوا. زمین پھٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے, زمزم کا کنواں بنا, رحمت بنی اور کامیاب ہوئے. ایک کے لیے زمین کا پھٹنا کامیابی, دوسرے کے لیے زمین کا پھٹنا ناکامی. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کی جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں, انسان کا ذہن یہ ہے کہ ان چیزوں سے میری زندگی بنے گی. ان چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے, خدا کا وعدہ نہیں. اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں میں زندگی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ان چیزوں میں زندگی اجڑ جاتی ہے. مال سے انسان کے کام کبھی بن بھی جاتے ہیں اور کبھی یہی مال ڈاکوؤں کے آنے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ گولی سے مار دیا کرتے ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں. اس لیے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کے بننے کی گارنٹی نہیں. روپیہ پیسہ اور سونا چاندی, ملک مال اور عہدہ ڈگری کے اندر زندگیوں کا بننا اس کی گارنٹی نہیں, کیونکہ انسانی تجربہ ہے, خدائی وعدہ نہیں. کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے. لیکن وہ جو اسباب حقیقیہ ہیں, اسباب غیبیہ اور اصلیہ ہیں, اس میں زندگی کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے. ایمان پر زندگی کا بننا, اعمال پر زندگی کا بننا, تقوی اور توکل اور صبر پر زندگی کا بننا, نمازوں پر زندگی کا بننا, زکاتوں پر زندگی کا بننا, غربا پروری پر زندگی کا بننا, سچائی اور امانت داری پر زندگی کا بننا, یہ خدائی وعدہ ہے. اگر یہ اعمال اچھے بن گئے, ایمان میں طاقت آ گئی, زندگی میں دینداری آ گئی, تو زندگی کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے. دنیا کے اندر بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی بنے گی. لیکن یہ اسباب غیبیہ سے زندگی کا بننا انسان کو دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ کہ اسباب غیبیہ اختیار کرنے میں بعض مرتبہ اسباب ظاہریہ کم ہوتے ہیں, بعض مرتبہ چھوڑنے پڑتے ہیں, بعض مرتبہ زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ انسان کے مشاہدات کے خلاف ہوتا ہے. اس بنا پر انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا, اس لیے اسباب ظاہریہ میں الجھ جاتا ہے اور اسباب غیبیہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایمان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اعمال خراب ہو جاتے ہیں، ذہن اس کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے پیسہ جتنا زیادہ ہوگا میری زندگی بنے گی. اب یہ سود اور جھوٹ، رشوت، دھوکہ، غبن، خیانت، خراب کام کر کر کے اور اپنے اعمال کو بگاڑ کر اسباب حقیقیہ کو اپنے خلاف کر دیتا ہے اور اسباب ظاہریہ اس کے ہاتھ میں بہت آتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ اپنی زندگی کا بننا سمجھتا رہتا ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہ ہے کہ جو آدمی نافرمان بنتا ہے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اسے شروع میں جھیل دیتے ہیں اور آخر میں پکڑ کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کی بات مانتا ہے اور اسباب حقیقیہ کو اختیار کرتا ہے، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی، دین والی زندگی جب وہ اختیار کرتا ہے، احکامات کی پابندی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی عام طور سے شروع کے اندر تو اللہ تعالیٰ امتحان والی بنا دیتے ہیں، اس پہ امتحان آتا ہے، اور اخیر کے اندر پھر اللہ جل جلالہ و منع والہ ایک جھلک ایسی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی زندگی بن گئی. سارے نبیوں کی زندگی اس کے لیے ہمارے لباس نمونہ ہے. شروع کے اندر بڑے امتحانات کا دور گزرا، بڑی تکلیفیں نوح علیہ السلام پر، حود علیہ السلام آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوزی تو معلوم یوز احد وہ احد تو معلوم یوحب احد، گیا جتنا کوئی ستایا نہیں گیا اور اتنا ڈرایا گیا میں جتنا کوئی ڈرایا نہیں گیا. یہ تکلیفیں ابتدائی دور کے اندر آئیں، لیکن انتہائی دور کیا گزرا؟ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا، برکتوں کے آنے کا، اللہ کی مددوں کے آنے کا، جس کو دنیا بھر نے دیکھ لیا کہ جو قوم ماننے کو تیار نہیں تھی بات کو 13 سال تک، اور وہی قوم 5 سال تک لڑنے کے لیے مدینے گئی بدر، احد اور خندق میں، اور 6ویں سال حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بعد انہیں ناخواستہ مکے کے بے ایمانوں نے صلح کی، اندر سے عداوت نہیں گئی تھی، اسی لیے انہوں نے صلح نامہ توڑ دیا، عہد توڑ دیا، اور اسی پر فتح مکہ ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مجمع کو لے کر تشریف لے گئے. تو گویا سن 8 ہجری تک 13 سال مکہ اور 8 سال مدینہ، 21 سال تک کچھ قوم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کا ارادہ نہیں کیا جو نبی پورے عالم کے لیے بھیجے گئے، جو بات پورے عالم سے منوانی اس بات کو اپنی قوم قریش ماننے کو تیار 21 سال تک نہیں، اور ماننا تو درکنار لڑنے مرنے کو تیار ہے. ظاہری اسباب میں یہ پاکیزہ دین پورے عالم میں کیسے پھیلتا، لیکن اللہ جل جلالہ ومنعہ میں اخیر کے اندر ایسی جھلکی دکھا دی فتح مکہ کے موقع پر کہ سارے کے سارے بے ایمان ایمان والے بنے اور پورا عرب اسلام کے اندر داخل ہوا، اور ایسی پاکیزہ زندگی وہاں پر بنی کہ دیکھنے والے بھی حیرت پہ رہ گئے کہ تھوڑے وقت کے اندر، یعنی یا تو 21 سال تک نہیں مانا، اصل بات ہے دوسری، ماحول کا ملنا. پاکیزہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی لے گا جب وہ ماحول اس کے سامنے آ. مکہ مکرمہ میں وہ ماحول بن نہ سکا، اس لیے کہ افراد اسلام میں آئے، قبیلہ کوئی اسلام کے اندر نہیں آیا، اور زندگی اسلامی اجتماعی ہے. آپ ایک قبیلے کے پاس حج کے زمانے میں جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہوں، دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی، کون سا قبیلہ ہے جو میرے کو ٹھہرا لے تاکہ میں اس قبیلے میں پاکیزہ زندگی تیار کر دوں، تو وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک کے آدمیوں کے لیے نمونہ بن جائے، کیونکہ مکے والے تو میری بات ماننے کو تیار نہیں. تو وہ قبیلے والے یہ کہتے تھے کہ جب تمہاری قوم تم کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، جب وہ تمہاری بات نہیں مانتی تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، جاؤ یہاں سے ہم نہیں مانتے. اب مختلف قسم کی شرارتیں بھی کی. آپ ایک ایک قبیلے میں جاتے تھے اور منشا یہ ہوتا تھا کہ میرے کو اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ میں انسرونی بمئی یافینی بمئی یمنونی، کون ہے جو میرے کو ٹھکانا دے، میرا ساتھ دے، کیونکہ زندگی ہے اجتماعی، کیا مجھے کرنا ہے اجتماعی. ایک آدمی اکیلا دینداری پر آ جائے پورے عالم پر اثر نہیں ڈالے گا، وہ تو ایک مجمع کا مجمع آ جائے اس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. کون ہے تم نے کہا جو مجھے ٹھہرا ہے؟ لیکن ماننے کو لوگ تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ آپ دعوت دے کر جاتے تھے تو کوئی شریر آ کر پیچھے سے آپ کے اوپر دھول ڈالتا تھا, کوئی آتا تھا سامنے سے آ کر آپ کے چہرے پر تھوکتا تھا, کوئی آتا تھا آپ کی اونکلی کو کوچا مارتا تھا, وہ اونکلی بدکتی تھی, آپ زمین پر گر پڑتے تھے, پھر کپڑے جھاڑ کر اور آپ دوسرے خاندان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ تو سنتے نہیں, بس تم سن لو, وہ بھی نہیں سنتے, پھر اور جگہ تحریف لے گئے. تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس جاتے تھے. مدینے والوں کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے شہر میں, اپنے قبیلوں میں ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے والی بات کو لینے کے لیے تیار ہیں. یہ مدینے والے اس کے لیے تیار ہوئے اور 72 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, بیعت ہوئے اور یہ کہا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے مہاجرین یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ آئیں. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کو ایک طرف جمع کر کے یوں کہا کہ میرے بھتیجے کو لے جاتے ہو تو سوچ کر لے جانا, ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ایک بات بتا دی, اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو سارے عرب سے جھگڑا مول لو گے اور وہ جھگڑا ایسا زبردست ہوگا کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی, بچے یتیم ہوں گے, گردنیں دھڑوں سے جدا ہوں گی, کاروبار فیل ہوں گے. اگر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو تو میرے بھتیجے کو لے جاؤ, نہیں تو ہم خود یہاں سنبھالیں گے. مدینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, جا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کہتے ہیں جزا جان, فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہی ہوگا. عرض کیا کہ حضرت اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. اب جنت کا لفظ سنا تو اس زمانے میں جنت یعنی جیم نون تے اتنی بات نہیں تھی, بلکہ جنت کا لفظ سنتے ہی وہ فوراً وہ سارا منظر سامنے آ گیا جنت کا, قرآن پاک کی وہ آیتیں ساری سامنے آ گئی جس کے اندر جنت کے تذکرے تھے. داخل ہو جاؤ, ادخلوا انتم وازواجکم تحبرون, خوشی خوشی تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ اور تمہارے اوپر رکابیاں آئیں گی سونے اور چاندی کی, اور تمہارے پاس کھانا آئے گا اور ہمیشہ کا عیش آرام آئے گا. وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی, اگر جنت ملے گی تو سستا سودا ہے, ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں. یہاں پر ایک بات میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ کہہ دوں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مدینہ, سارے عربوں سے جھگڑا لینا, مول لینا تھا اور پورا مجاہدہ مدینہ والوں کے لیے تھا, وہ تیار ہوئے. بھائی سیدھی سیدھی بات, آج بھی اگر کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے خاندان میں داخل کرے گا یا اپنے گھر میں داخل کرے گا یا اپنے کاروبار میں داخل کرے گا, تو مدینے والوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اتنی تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ بھائی آدمی کو تکلیف اٹھانی ہی پڑے گی. اور آدمی کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ جو تکلیف آئے گی, جو قربانی کی ضرورت پڑے گی میں دے دوں گا, لیکن میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑوں گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں پورے گھرانے کے اندر ایک نوجوان تبلیغ میں لگ کر دیندار بنا تو پورے گھر میں اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, ہر لائن کی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, دودھ میں پانی نہیں ملاتا, ابا جان خفا ہوتے ہیں, آمدنی کم ہو گئی, گاہکوں کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اما جان خفا ہو جاتی ہیں, گاہکوں کو چھوڑ کے تو نماز پڑھنے کو چلا جاتا ہے. چہرے کے اوپر اگر سنت آ گئی تو جس لڑکی سے شادی طے تھی اس سے انکار کر دیا, ماں باپ نے بھی تانے مارنے شروع کر دیے, بھیجا تھا تجھے کالج میں ماڈرن ٹائپ کا بننے اور تو پتہ نہیں ملا ٹائپ کا کیوں بن گیا, تیری بہنوں کی شادی بھی تیری وجہ سے رک گئی. یعنی کتنا انتشار پورے گھر میں آتا ہے, صرف ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لیا تو پورا گھر اس کے پیچھے پڑ گیا. بھائی ابتدا میں تو یہی ہوگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے وقت شروع میں تو یہی ہوا, زبردست قربانیاں مدینے والوں کو دینی پڑی. تو زبردست قربانی دینی پڑے گی اس آدمی کو جو دین کو اپنے بدن میں لائے, اپنے کاروبار میں لائے, اپنے گھر میں لائے, اس کے لیے تیار ہو. یہ دین بالکل یتیم بچے جیسا بن چکا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور کوئی دودھ پلانے والی عورت تیار نہیں تھی, کیونکہ کیا ہمیں انعام ملے گا, باپ تو مر چکا, دادا کے بہت سے پوتے, وہ بھی بدانی سوچے کہ بڑا ہوتے ہوتے جیے گا یا مرے گا تو کوئی انعام کی امید نہیں. تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے واسطے عورت تیار نہیں تھی. جیسے آج آپ کے دین کو بے ایمان تو کیا لیتا, اس ایمان والے مسلمان تک آپ کے دین کو اپنے گھر میں داخل کرنے کو تیار, اپنے کاروبار میں داخل کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ اگر دین ہمارے کاروبار اور گھر میں داخل ہو گیا تو پھر ہم سود اور جھوٹ رشوت دھوکہ خبر نہیں کر سکتے, تو پھر ہماری آمدنی کم ہو جائے گی, تو پھر ہماری زندگی پھیکی پڑ جائے گی. لہذا اس یتیم دین کو تم ہمارے گھر پر مت لاؤ, ہمارے کاروبار میں مت لاؤ, اس لیے کہ کچھ ملے گا تو نہیں, اس میں کچھ لگے گا, بجائے ملنے کے لگے گا, اس لیے اسے بتانے دو. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاتی میں دودھ نہیں تھا, اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, قحط زدہ علاقے کی تھی, ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا. تیرا بچہ ساری رات روتا ہے, ہمارے بچے کو تو کیا پلائے گی. تو حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دایا نہیں ملی. اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے پوچھا, گود خالی جانا تو ٹھیک نہیں, یتیم بچہ مل رہا ہے, انعام ملنے کی تو کوئی امید نہیں, ثواب ملے گا, کہو تو لے لوں. شوہر نے کہا لے لو, ہے بڑا مجاہدہ یتیم بچے کا لینا, انعام تو ملے گا نہیں, خرچہ کرو اس پر. بس یہی ہے دین کے اندر ظاہر میں کہ ملتا تو کچھ دکھائی دیتا نہیں, خرچ کرو. ارے بھائی کہیں کاروباری سفر کرے تو بہت کچھ ملے گا, ایک سال کے پیدل جماعت کا سفر کرے تو 30-40 ہزار روپیہ جو کمایا تھا وہ خرچ کرو. ظاہر میں کچھ ملتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن جو ملنے والی چیز ہے وہ غیب میں ہے, اس کا نام ہے ثواب. اور ثواب کو آج بھی کسی زمانے میں جانا کرتا تھا, لپتا کرتا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثواب کی نیت سے یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا تو ثواب تو ملے گا مرنے کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی جھلکی دکھا دیتے ہیں دنیا میں بھی. وہ یہ کہ دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی, اونٹنی کو چارہ کھلانے گئی تو چاروں تھل اس کے بھی دودھ سے بھرے ہوئے, دوہا تو پورا پیالہ بھر گیا. شوہر کو کہا لیجیے دودھ, ارے کہاں سے, بولے اسی اونٹنی کا. ارے کیسے آیا, دونوں کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اس بچے بچہ تو ملا یتیم, لیکن ہے بڑا برکتی, آتی برکتیں ظاہر ہو گئی. تو بھائی دیکھیے, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنا یہ تو مشکل, آپ تو قبر مبارک میں تشریف لے گئے, لیکن آپ جس دین کو دے کر گئے وہ دین بھی آج ایسا ہی یتیم ہے جیسا آپ دنیا میں آتے ہوئے یتیم تھے. جو آدمی اس یتیم دین کو اپنی گود میں لے لے, اپنے سینے سے لگا دے اور دنیا بھر میں جا کر اس یتیم دین کو پیش کرے تو شروع کے اندر تو مجاہدہ ہوگا, لیکن بعد میں قومیں کی قومیں, ملک کے ملک جب اللہ کی طرف پلٹا کھائیں گے تو یہ ہم سب کا محبوب بنے گا دنیا میں بھی, اور آخرت کے اندر جب یہ جنت پہ جائے گا تو جتنے اس کے ہاتھوں دین پر آئے ان کو جتنی بڑی جنت ملے گی اتنی بڑی جنت اس اکیلے کو ملے گی. اس یتیم دین کو گود میں لے لو, اس یتیم دین کو سینے سے لگا دو, تکلیف تو ہو. یہ تو یتیمی کی حالت میں نے بچپن کی بتائی, اس کی برکت بھی بتا دی. آج بھی میں دیکھتا ہوں جو لوگ دین کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں تو بھائی وہ مدینے والوں کو جو تکلیف ہوئی وہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, جون سے بھی گھر کے اندر کوئی بھی آدمی دیندار بنے, لیکن اس کے بعد میں ان کے جمنے پر دینی زندگی جب داخل ہو جاتی ہے گھرانوں میں, علاقوں میں, قوموں میں, اور جب وہ سارے دیندار بنتے ہیں تو وہ نوجوان لڑکے کے نام سے سب کا تعارف ہوتا ہے, یہ فلانے کا باپ ہے, یہ فلانے کا دادا ہے, حالانکہ باپ دادا سے لڑکے کا تعارف ہوتا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذریعے باپ دادوں کا تعارف ہو رہا, یعنی لڑکوں کو سب پہچانتے ہیں, ان کے باپ دادوں کو کوئی نہیں پہچانتا. اب وہ باپ دادے دین پر آئے تو باپ دادے چاہتے ہیں ہمیں بھی اللہ والوں سے ملاقات کراؤ, تو ملاقات کرانے والا کہتا ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہو, چار چار مہینہ سالانہ دیتا ہے, سال کی پیدل جماعت میں جا چکا, یہ اس کے ابا ہے. ابا جان, آپ اس کے ابا جان, آپ کی جماعت میں جاتے ہی نہیں. بولے میں نے بھی جانا شروع کر دیا, گھر کا پورا نظام دینداری کا بنا. بس بھائی دین کو داخل کرنے میں تو تکلیف اٹھانے کے لیے آدمی تیار ہو جائے, اور انشاءاللہ دیکھو ایک بات میری یاد رکھو, بدن کو تو تکلیف ہوگی دین پر چلنے میں, اور دین کا کام کرنے میں، لیکن اندر سے روح کو بڑی ٹھنڈک ملے گی، روح کو بڑا چین ملے گا. اور جو لوگ بغیر دین کے ہیں ان کے پاس بدن کی راحت کا سامان تو ہوگا، لیکن اندر سے وہ بے چین اور بے قرار ہوں گے، ان کے دلوں میں سکون اور چین نہیں ہوگا. اس کو بالکل طے شدہ سمجھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مدینے والے، اور مہاجرین بھی چلے گئے مدینہ منورہ. اب یہ سارا کا سارا قربانی جو دی جا رہی ہے وہ دین کے لیے دی جا رہی ہے. ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا کہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت کی زندگی اللہ بنا دے گا، تو دین کے لیے قربانی دی جا رہی، دین کے لیے جان مال لگایا جا رہا. دین کی بنیاد قربانی ہے، دین کی بنیاد مال نہیں. ملک مال یہ دین کی بنیاد نہیں. ملک مال کی نفی تو پہلے ہی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، پہلے دن صاحب کہہ دیا. حالانکہ مال ملتا تھا اللہ کی طرف سے، پہاڑ سونا بننے کو تیار ہیں، سونا کاٹ کر لوگوں کو دیتے، دین کا کام کرتے، اتنے باتیں نہ آتے، پیٹوں پر پتھر نہ باندھنے پڑتے، یہ پوری سب بھوک کے مارے گر پڑتی تھی، یہ نہ ہوتا، تنگیاں نہ آتی، دو دو مہینے گزر جاتے تھے نو گھروں میں آپ کے، اور آگ نہیں جلتی تھی، کھجور پانی پر گزارے ہوتے تھے، یہ نہ ہوتا، آرام سے کھاتے پیتے، دین کا کام کرتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ پہاڑوں کا سونا نہیں بننا. ایک دن کھانا ملے گا سب شکر کروں گا، دوسرے دن نہیں ملے گا صبر کروں گا. اور یہ دو سواریاں خدا تک پہنچنے کے لیے ہیں، ایک صبر ایک شکر. اللہ نعمتیں دے تو شکر، اللہ تکلیفیں ڈالے تو صبر. بس ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، طبیعت کے موافق اور طبیعت کے خلاف حالات لا کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں صبر اور شکر کریں گے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے. آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر سونا چاندی دے کر لوگوں سے دین کا کام لیا تو لوگ سونے چاندی کے لیے دین کا کام کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے. تو دین کے اندر دین پنا باقی نہیں رہے گا، تو دین کے اندر پھر اللہ کی طاقت ساتھ میں نہیں ہوگی، تو پھر یہ دین اتنا طاقتور نہیں بنے گا کہ پیسہ کسرا بھی گھٹنا ٹیک دے. بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے جب دین آ گیا سچ مچ، تو فرعون اور حامان نے گھٹنے ٹیک دیے، حالانکہ بڑی طاقت تھی. دین کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ دین اصلی ہو اور دین حقیقتاً ہو. اور دین حقیقتاً اس وقت بنتا ہے جب وہ دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، دین کا کام ملک اور مال کے لیے نہ کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو دین کا کام کیا وہ ملک اور مال کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں کہتے ہیں یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی یہ ملک اور مال نہیں چاہتے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے بعد میں جا کر ملک اور مال دیا انہیں، لیکن انہوں نے ملک اور مال کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا. کیا جب جا کے دین میں اتنی طاقت آئی کہ قیصر اور کسرا نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. دین میں اتنی طاقت ہے جب وہ دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کی بنیاد ڈالی قربانی کے ساتھ، کہ جو آدمی دین کا کام کرے وہ اپنی جان کو بھی قربان کرے اور اپنا مال کو بھی قربان کرے. صرف مال کی قربانی بھی کافی نہیں، صرف جان کی قربانی بھی کافی نہیں، بلکہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان کو بھی قربان کرو، اپنا مال کو بھی قربان کرو، نبی کے طریقے پر قربان کرو اور اللہ کے یقین کے ساتھ قربان کرو، تب جا کے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے. اور جب اللہ کی مدد آ جائے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جھوک در جھوک دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بس تو پھر پوری دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا جب وہ دین زندہ ہوگا. لیکن دین کی بنیاد مال نہیں. حضرت عمر کے زمانے کو دلیل ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ شروع کا زمانہ نہیں، شروع کا زمانہ دور نبوی اور دور صدیقی. دور نبوی اور دور صدیقی دین کے لیے جڑ بنیاد کا زمانہ، اور دور فاروقی دین کے لیے پھلوں کا زمانہ. مال اگر لگانا ہے تو پہلے جڑ بنیاد لگاؤ تو پھر پھل آتے ہیں. تو جڑ بنیاد دین کے لیے کیا ہے؟ جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس سے دین زندہ ہوگا. غریب آدمی بھی اپنا مال قربان کرتا تھا. غریب آدمی کا بھی ذہن یہ نہیں تھا کہ میرے کو کوئی کھانا کھلا دے تو میں دین کا کام کروں. یہ بالکل ان کے ذہن میں نہیں تھا. ان کے اس لیے کہ کوئی ضابطہ، کوئی قانون اس بات کا نہیں تھا کہ تم دین کا کام کرو تو ہم تم کو روٹی دیں گے. بالکل کوئی وعدہ نہیں. یہ یعنی ضابطہ نہیں تھا، قانون نہیں تھا. یہ بات الگ تھی کہ جس کو اللہ نے دیا تھا وہ اکیلا نہیں کھاتا تھا، وہ دوسرے کو بھی کھلاتا تھا. اخلاقی طور پر دینا اور بات ہے اور قانونی طور پر دینا اور بات ہے. قانونی طور پر دینا بالکل طے نہیں تھا، اخلاقی طور پر سب دیتے تھے. اخلاقی طور پر تو دینا یہاں تک تھا کہ گھر کے اندر صرف ایک آدمی کا کھانا ہے اور مہمان آیا تو چراغ کو بجھا کے اس ایک آدمی کو کھلا دیا. اخلاقی طور پر دینا تو اتنے یہاں تک پہنچا ہوا تھا. لیکن قانونی طور پر دینا ضابطے میں تھا نہیں کہ بھائی تم کو ایک مہینے میں اتنا دیں گے، چار مہینے میں اتنا دیں گے، تم اتنا کرو. ان سے تو کہا جاتا تھا کھاؤ اپنا، رہو ہمارے سنگ، کرو دین کا کام، جان اپنی مال قربان کرو، کھانے ملے کھا کر کھاؤ، نہ کھانے ملے تو بھوکے رہ کر کرو، دین کا کام کرو. البتہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب دین زندہ ہوا تو یہ آپ یاد رکھنا، جب دین زندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں پر ڈالتے ہیں. کیوں؟ کہ دین کا کام کرنے والوں کے دلوں سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو یہ دنیا بجائے سروں پر چڑھی رہنے کے یہ پیروں پر پڑ جاتی ہے. دنیا تو مقدر کی ہر آدمی کی لکھی ہوئی ہے، دین کا کام کرے چاہے نہ کرے، مقدر میں لکھی ہے اتنی ملے گی، بالکل طے شدہ بات ہے. زیادہ لکھی ہے تو زیادہ ملے گی، تھوڑی لکھی ہے تو تھوڑی ملے گی، یہ تو طے ہے. جس آدمی نے دین کا کام کر کے دنیا کو دل سے نکالا تو اس آدمی کے لیے دنیا پیروں پر پڑ جائے گی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی. اور جس آدمی نے دنیا کی محبت کو دل کے اندر داخل کیا اور دین کا کام نہ کیا تو بھی مقدر کی دنیا اسے ملے گی، لیکن وہ دنیا اس کے سر کے اوپر چڑی ہوئی ہوگی، آگے آگے ہوگی. جو آدمی دنیا کو آگے کر دے گا، دین کو پیچھے کر دے گا، تو اس کا دین بھی دنیا بن جائے گا. چاہے وہ شہید بن جائے، سخی بن جائے، قاری بن جائے، اسے دنیا دار کہہ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس نے دنیا کو آگے کر دیا، دین کو پیچھے کر دیا اور محبت کو اندر کر دیا. دنیا آگے، دین پیچھے اور دنیا کی محبت اندر، لہذا دنیا اس کے سر پر چڑھی ہوئی. وہ اگر دین کا کام بھی کرے گا تو دنیا ملے گی تو کرے گا، نہیں ملے گی تو نہیں کرے گا. نمٹ گئی بات. تو ایسے آدمی کا جو دین ہے وہ بھی دنیا بن جاتا ہے. دنیا میں تو وہ کہتا رہے کہ میں دین والا، لیکن قیامت کے دن وہ دنیا دار ہوگا، کیونکہ دل کے اندر دنیا کی محبت بڑی تھی اور دنیا کو اس نے اصل قرار دیا تھا. اور جو آدمی دین کو آگے کر دے، دنیا کو پیچھے کر دے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے، تو مقدر کی دنیا اس کی بھی کہیں نہیں جاتی. فرق اتنا ہوتا ہے کہ بجائے سر چڑھی کے وہ پیر پڑی بن جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ دنیا آگے رہے اس کے بجائے وہ پیچھے ہو جاتی ہے. جیسے آدمی دھوپ کی طرف چلتا رہے سورج کی طرف تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، تو اسی طرح یہ آدمی اللہ کی طرف چلتا رہے، دین کی طرف چلتا رہے، دین کے تقاضوں کو اوڑھتا رہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی رہے گی مقدر کی. اور اگر اس نے دین کی طرف پیچھ کر دی اور دنیا کی طرف منہ کر دیا تو دنیا اس کے آگے آگے رہے گی اور یہ پیچھے پیچھے رہے گا. جیسے سایہ آگے آگے ہے یہ پیچھے پیچھے، 15 میل چلے گا تو بھی سایہ تیرے آگے ہوگا. تو کتنی تو ترقی کر جا، دنیا تیرے آگے ہوگی اور تو دنیا کے پیچھے ہوگا. اور اگر تم نے دین کو آگے کر دیا تو دنیا کے تو آگے ہوگا، دنیا تیرے پیچھے ہوگی. ہم دنیا کے چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں سر کے اوپر سے دنیا کو اتار کے پیروں پر ڈال دو اور دل کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دو اس کی محبت کو. دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دو اور اللہ رسول کی محبت کو دل کے اندر داخل کر دو اور اس دنیا کو بجائے آگے رکھنے کے پیچھے کر دو. بس اتنا فرق ہم چاہتے ہیں، زیادہ نہیں چاہتے. اتنا تو گارنٹی کے ساتھ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ مقدر کی دنیا جتنی لکھی اتنی اللہ دے کر رہے گا. چاہے کاروبار میں پوری طاقت لگا دو اور چاہے تھوڑی طاقت لگاؤ، خدا کے دین کے کام کو اپنا کام بنا لو اور دنیا کے کاموں کو بقدر ضرورت کرو. مقدر میں زیادہ لکھیے خدا زیادہ دے گا، کم لکھیے تو خدا کم دے گا. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی, اور دین اتنا ملے گا جتنا ہم محنت کریں گے. دین کو ہماری محنت پر رکھا, جتنی محنت کرو گے اتنا دین ملے گا, اتنی آخرت بنے گی. اور دنیا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جتنا ہم نے طے کر دیا اتنا تمہیں ملے گا, چاہے ساری طاقت دنیا کمانے کے اندر لگا دو, ملے گا اتنا جتنا ہم لکھ چکے. اگر دین کے کام میں پوری طاقت لگاؤ گے, تمہارے مقدر میں دنیا زیادہ لکھی ہوئی ہے تو زیادہ دنیا تمہیں مل کر رہے گی. اللہ تعالیٰ من کان یرید العاجلہ اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو آدمی دنیا کو کا ارادہ کرتا رہے, من کان یرید العاجلہ استمراری ہے مجھ, جو آدمی دنیا ہی کا ارادہ کرتا رہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, اس کو دیں گے جس کو چاہیں گے اتنا دیں گے جتنا چاہیں گے. یہ نہیں کہا زیادہ محنت کرو تو زیادہ دیں گے, یہ نہیں کہا دنیا زیادہ محنت کرو زیادہ دیں گے, تھوڑی محنت کرو تھوڑی دیں گے, یہ نہیں کہا. زیادہ عقل والا ہوگا تو زیادہ دنیا دیں گے, تھوڑی عقل والا ہوگا تھوڑی دیں گے, یہ نہیں کہا. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مزدور محنت زیادہ کرتا ہے, ملتا اسے کم ہے, تاجر 10 منٹ ٹیلی فون کرتا ہے 50,000 کما لیتا ہے, اس کو تھوڑی دیر میں تھوڑی محنت پر زیادہ ملا. مولانا تاجر میں عقل ہے, مزدور میں عقل نہیں, اس لیے اسے کم ملا. ہم عقل کو بھی نہیں بتا سکتے کہ عقل کی وجہ سے ملا. بہت سے انگوٹھا کرنے والے تاجر کروڑ پتی ہیں, اور ان کے یہاں ملازمت کرنے والے 15 منشی بی کام ایم کام پاس ہیں. عقل پر معاملہ ہوتا کہ بی کام ایم کام کروڑ پتی ہوتے اور انگوٹھے والا 1000 پتی ہوتا. تو مسئلہ عقل پر بھی نہیں اور مسئلہ محنت پر بھی نہیں, مسئلہ تو اس پر ہے کہ زمین آسمان کے بننے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم تیار کیا اور لوہے محفوظ پر لکھ دیا ہر آدمی کی عمر اور روزی, وہ اتنی ملے گی. دنیا تو طے شدہ ہے, چاہے 15 کاروبار کر لو, چاہے 1 کاروبار رکھو, چاہے 2 کرو. گھر میں 4 کمانے والے 4 کے 4 چاہے کاروبار میں لگو, چاہے 2 کاروبار میں لگ کے 2 جماعتوں میں باری باری سے پھرو, ہر حال کے اندر جتنا طے کیا ہے اللہ نے اتنا تمہیں ملے گا. حلال کا لوگے حلال کا بن کر ملے گا, حرام کا لوگے حرام کا بن کر ملے گا, ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے تبلیغ میں لگنے والے ان کی بھی آمدنیاں بڑھ گئی, اور بہت سے تبلیغ میں نہیں لگے ان کی آمدنیاں گھٹ گئی, اس کا الٹا بھی ہو رہا ہے. تو تبلیغ پر ساری بات کیوں ڈالی جائے, وہ تو سارا مقدر کی بات ہے, جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا. دنیا کے بارے میں تو سمجھ لو کہ جتنی لکھ دی اللہ نے اتنی ملے گی, اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی, اس سے کم بھی نہیں ملے گی. اس میں ہماری محنت کو بھی زیادہ دخل نہیں, بس ہمارے پڑھنے میں ہمارے کاروبار کو دخل نہیں, وہ تو اللہ پالتا ہے. کاروبار کو ہمیں اس لیے کرنا تاکہ اللہ کے حکموں کو ہم کاروبار میں داخل کر کے دنیا والوں کو بتا دیں کہ حکم خدا کا کاروبار میں یوں آتا ہے, اور اگر ملک آ جائے تو ملک میں حکم خدا کا یوں چلایا جاتا ہے, مال میں یوں چلایا جاتا ہے. دور فاروق میں ملک اور مال آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملک مال میں چلا کے دکھا دیا کہ دیکھو یوں ملک مال میں نبی کا طریقہ چلایا جاتا ہے, اگر یہ ملک مال آ جائے تو یوں نبی کا طریقہ اس میں چلاؤ, تو اس ملک مال کے چلانے پر بھی تم جنت میں جاؤ گے. اور اگر ملک مال نہیں آتا, خالی کاروبار ہے, تو کاروبار میں نبی کے طریقے کو چلاؤ. تو یہ کاروبار تو نبی کا طریقہ چلانے کے لیے ہے, پلنے کے لیے نہیں. اس لیے جب اللہ کہیں گے چھوڑو تو چھوڑ دیں گے, جب اللہ کہیں گے لگو تو لگ جائیں گے. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پالنے والے اللہ ہے, ہم کاروبار سے نہیں پلتے. نماز آئی کاروبار چھوڑ کے آ جائیں گے, حج آیا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں گے, تبوک کا تقاضا آیا تو کاروباری سیزن کو چھوڑ کر چلے گئے, آج بھی خدا کے دین کا تقاضا آئے گا تو ہم کاروبار کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو تو اللہ پالتے ہیں, ہماری پرورش تو اللہ کرتے ہیں. جتنی مقدر کی روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بڑھیا اگر کھانا مقدر میں لکھا ہے تو بڑھیا کھا لیں گے, اس کا تعلق مالداری اور غریبی سے نہیں ہے. اگر اللہ نے مرغا لکھا ہے تو مرغا کھائیں گے چاہے غریب ہو, اور اگر دال لکھے تو دال کھانی پڑے گی چاہے مالدار ہو. کروڑ پتی تو دال کھاتا ہے, ڈاکٹر نے گوشت منع کر دیا, اور اس کا باورچی مرغا کھاتا ہے اسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر حلال کا. غریب آدمی مرغا کھا رہا اور مالدار دال کھا رہا, وہ مقدر. تو اس بنا پر اچھی طرح سے سمجھ لو